الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبئی کہا. یہاں چند سیکنڈ کے لیے اپنے لیے دعا کریں. یہ آیت مجبوریوں میں اٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہے, دکھی لوگوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ کی پکار پہ لبئی کہنا مشکل ہے, ناممکن لگتا ہے. زخم سے زیادہ بڑی بات کیا ہوگی, چوٹ لگی ہوئی ہے. جسم کی زخم تو بندے سے برداشت نہیں ہوتا, روح کا تو پھر بھی کوئی نہیں دیکھتا. یہ ہے القرآن و حیاتی, لبیک اللہم لبیک. یہ اصل میں مطلوب ہے. خوشی کے دنوں کی اطاعت تو بڑی آسان ہے, اور ابھی دیکھیے گا ہوگا کیا. اس سے جو سبق ملے گا نا, اس کو پلے سے باندھ لیں, پھر آپ کا دل پتہ کیا کرے گا. روز تو آسانی سے آ جاتی ہوں پڑھنے, یہ دین کے لیے روز آرام سے آ جاتی ہوں. اللہ کوئی دن مشکل لا, بس اس دن توفیق دینا میں آ جاؤں, پھر جو مجھے ملے گا نا وہ عام دنوں میں نہیں ملتا. اب ملتا کیا, ذرا اس کو سنیے گا. ان میں سے جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزکار, ان کے لیے بڑا اجر ہے, اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, یہ وہ جملہ تھا دشمنوں کا ہمت توڑنے والا, تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا, اور انہوں نے جواب دیا, کیا کہا ہوگا, ہائے مر جائیں گے پھر تو, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, ہمیں ہمارا رب کافی ہے, وہ بہترین ہے کارساز. یہ ہے سچا ایمان. سچا ایمان مصیبت میں, مشکل میں, بیماری میں, پریشانی میں, دکھ میں اور بڑھ جاتا ہے. اتنا پگھل جاتا ہے بندہ کہ وہ مجبوری پگھل کے ختم ہو جاتی ہے, کہتے بھائی تم جاؤ, میری جان چھوڑو, میں تمہیں نہیں روک سکتا. جیسے گرمیوں میں جسم زیادہ بڑھتا ہے, آپ کو پتہ ہے, گرمیوں میں بال بھی بڑھتے ہیں, گروتھ بھی ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے ایمان کی گروتھ ہوتی مشکلوں میں. جس وقت ہم چھٹی کا سائن کر دے آتے ہیں نا, میسج کر دیتے ہیں نا, اصل میں اس کے بعد یہ ملنا ہوتا ہے جو ان کو ملا. سنیے گا, آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے, ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا, اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا, اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خوامخواہ ڈرا رہا تھا, لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو. بات واضح ہے نا, کچھ نہیں ہوا. دشمنوں کو پتہ چلا کہ مسلمان آئے تو وہ ڈر کے بھاگ گئے, اور اپنا سب باقی سامان بھی چھوڑ گئے ادھر ہی. مسلمان اتنا زیادہ مال غنیمت لے کر آئے, تو لکھ لیجئے, عام دنوں میں آپ آتے ہیں نا تو آپ کو علم ملتا ہے, اور آپ مشکلات میں آئیں گے نا تو اس دن آپ کو ایمان ملے گا. یہ سب اسٹوڈنٹس کو کہوں گی. جس دن آپ چھٹی کرتے ہیں نا, بعد میں پڑھ لیں گے, گھر سے سن لیں گے, میک اپ کر لیں گے, وہ کر لیں گے آپ, ویسے ہوتا کم ہی ہے. جو گھر بیٹھ کے سنتا ہے وہ ایسے سنتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں, اور جو چیز رہ جاتی وہ رہ ہی جاتی. میری تو کبھی نہیں پوری ہوتی وہ چیز جو بعد میں رہ جائے. خیر, عام دنوں میں اچھے حالات میں نیکی کرنے سے ثواب ہے, اجر ہے, لیکن مشکل حالات میں نیکی کرنے سے ایمان ملتا ہے جو ساری نیکیوں کی جڑ ہے. تو مشکلوں میں کبھی پیچھے نہ ہو. ان کو ساتھیوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیجئے کہ میں نے نہیں پیچھے ہونا, اور آپ دیکھیے مشکل بھی آپ سے پھر ٹکرا کے پیچھے ہو جاتی ہو, کہتی سوری, ان سے سر نہ ٹکراؤ. اے پیغمبر, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں کچھ لوگ, ان کی سرگرمی آپ کو ازردہ نہ کریں, یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. یہ بھی ایک انتقام ہوتا ہے اللہ کا. کچھ لوگوں کو صرف دنیا کمانے پہ لگا دیتا ہے, اور کماؤ, شاباش, اور بھی تھوڑا سا, اور تھوڑا اور لو. نہیں, تمہیں کام ہی دنیا کے کرنے ہیں, تم کماؤ, ذرا اور کماؤ. نہیں, ذرا اور روٹی, ہزار سے لاکھ, لاکھ سے کروڑ, کروڑ سے دس کروڑ. ان کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ثواب. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو تم دنیا میں کام کرو، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. رہ گئے پکے مومن، تو اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے پاک کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب فرما لیتا ہے. لہذا امور غیب کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. دیکھے پھر آ گئے ایمان اور تقویٰ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کی یہ بخیلی ان کے حق میں اچھی ہے. دیکھیں اب یہ پیسے والوں کی شامت آ رہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے لیکن بخل ہے، دل نہیں ہے، کیا ہوگا ان کے لیے؟ یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توک بن جائے گا. زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ کو ضرورت ہے میرے آپ کے مال کی؟ سچ بتائیے. اللہ نے پہاڑوں کی تہوں میں سونا رکھا ہوا ہے نا، تو اللہ اوپر رکھ دے، ساری مسجدیں بن جائیں، سارے مدرسے بن جائیں، بچوں کے اسکول بن جائیں، اور دین پھیل جائے اور دعویٰ ہونے لگے، ممکن ہے نا؟ لیکن اللہ کیوں نہیں کرتا ایسا، مجھے آپ کو حصے دار بناتا ہے. جیسے ایک شخص ہے نا، تو وہ خود بھی کام کرتا ہے، لگا سکتا، لیکن وہ انویسٹرز ڈھونڈتا ہے. وہ کہتا ہے تم بھی ڈالو، تم بھی ڈالو، پھر ہم سب دوست مل کے نفع لیں گے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے. میں اور آپ اللہ کے راستوں میں اپنا حصہ لگا کر شیئرز خریدتے ہیں، ہمارا پروفٹ بڑھتا جاتا ہے اللہ کے ساتھ ساتھ. لیکن کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک شخص جس کا قول اللہ کو اتنا برا لگا کہ اس کا ذکر کر دیا. کیا جملہ اتنا کڑوا ہے کہ سن کے زبان کڑوی ہو جاتی ہے، بولتے زبان کڑوی ہونے لگتی ہے. کیا؟ لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو، اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ فقد کذب رسل من قبلک. اب دیکھیے تسلی دی جا رہی ہے آپ کو. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے. ذرا اس پہ غور کر لیں تھوڑا سا، کیا خیال ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اس نفس کے نیچے اپنا نام لکھے ہم، ہر ایک اپنا اپنا لکھ لے اپنے قرآن کے نیچے. ہم سب نفس ہیں نا. آپ سوچیں ایک دن ہماری موت کا دن ہوگا، ایسے ہی دن ہوگا جیسے آج کا دن ہے، ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی دوپہر ہوگی، ایسی شام ہوگی، اور ہماری وہ رات قبر میں ہوگی. ہم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا، اس پہ غور کریں، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب والی چیز ہے. دھوکہ یہ لگتا ہے، یہ دھوکہ کتنے لوگ اس دھوکے میں آئے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، یہ تو آئیں گی، اور تم اہل کتاب سے اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، فنڈوز، فنیٹک، ٹیررسٹ، باتیں تمہیں بہت سننی پڑیں گی، اب کیا کرو؟ وہی جواب ہے جو پورے پارے میں شاید بیسیوں بار آ گیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آپ کو تو یہ بار بار جو صبر آ رہا ہے، یہ کون سا ہے؟ دین پہ عمل کا صبر، کیونکہ صبر کی تین قسمیں آتی ہیں، تکلیفوں، بیماریوں پہ جو صبر کرتے ہیں وہ، پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے رکنے کا صبر، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا کہا اس میں جو تکلیف ہے اس پہ صبر۔ مثلا سردیوں کی رات ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، یہ بھی صبر ہے، اور غیبت کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کر رہے، یہ بھی صبر ہے۔ تو جب آپ اور میں اپنے دین پہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ نوٹ کریں، جو آج ہم مسلمانوں کو کام دیا وہی ان کو بھی دیا تھا۔ انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا مگر انہوں نے کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کیا فتوے دے دیے، تقوی کے نام پہ فتوے، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف ان کو حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے ہی نہیں، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یقین آتا ہے، ہمیں مانتے ہیں اللہ کی قدرت کو، اس کے قبضے کو، اس کی ملکیت کو، دل مانتا ہے کہ ہم مانیں؟ اب آخری جو آئے تھے نا، یہ رکوع پورا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے نا تو بستر پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے بغیر وضو کیے، بس اٹھ کے بیٹھے اور پڑھ لیا۔ اس میں آپ سب کے لیے سبق ہے، میرے لیے بھی، ابھی پڑھیں گے تو میں نے کہا پہلے تھوڑا سا آپ کا ذہن بنا دوں۔ کائنات پہ غور کر کے مالک تک پہنچ جاؤ، یہ سائنس سکھا رہی ہے آپ کو، یعنی تخلیق پہ، کریشن پہ غور و فکر کرو، اور اس کے نتیجے میں نمبر ایک کریٹر کو پہچان لو، اور دوسری بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھو کہ یہ سب کچھ بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ آئیے سنتے، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہوتے ہیں عقل مند؟ جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار تو نے یہ سب کچھ فضول اور بے مقصد نہیں بنایا۔ اس کو کہتے ہیں نا، یہ دنیا بس ایسے ہی ہو گئی، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے ایک پکارنے والے کو سدا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما۔ کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ سورت بکرا گنڈ، وہ بھی دعاؤں سے بھرا ہوا تھا۔ اور آپ دیکھیے، عقل مند وہ ہے جو رات کی گھڑیوں میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے، ہم تہجد پڑھ بھی لیں تو دنیا ہی مانگ مانگ کے روتے ہیں۔ جو برائیاں ہم میں ہیں ان کو دور کر دے، کریکٹر بلڈنگ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کرنا۔ خداوند، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف کرنے والا نہیں۔ آپ ذرا سوچیں، رات کا وقت اور ایک بندہ اکیلا اپنے بستر پہ بیٹھا یہ پڑھ رہا ہے، تو اوپر سے جواب آتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ جواب آیا، جواب میں ان کے رب نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ بس جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دیتا ہوں اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے. اگر ہمیں ان آیتوں کا ترجمہ آتا ہو تو رات کو کیا فیل ہوگا؟ کال مل گئی، اور کم از کم اس کا ترجمہ تو یاد کر لیں. اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے. یہ محض چند روز زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ مہمانی کا سامان ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچ دیتے. یہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمان ہو گئے تھے، جس میں سے عبداللہ بن سلام کا بھی نام آتا ہے؟ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ کو حساب چکانے میں کچھ دیر نہیں لگتی. اب آخری آیت میں امت مسلمہ کے مسائل کا ایک جامع حل. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگو، جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ یعنی جم جاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اصبروا کیا ہے؟ ذاتی زندگی میں تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرو، بیماریاں، دکھ، پریشانیاں. صابروا کیا ہے؟ اجتماعی زندگی میں جو تکلیفیں آتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے پہ، اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے اپنی رائے کو پیچھے کر دو. تمہاری ذات پہ کوئی کسی نے بات کر بھی دی تو اس کو اوور لک کر دو، کیونکہ ساتھ رہنا ہے، رابطو، رابطہ رکھنا، جڑنا. نمازوں کا انتظار، مشکل حالات میں نیکیاں کرنا، یہ صبر بات ہے. اور واتقوا اللہ، تقوی. یہ چار کام آج امت مسلمہ کر لے تو آج اللہ کی مدد آئے گی. 10 سال بعد کرے گی تو 10 سال بعد آئے گی. یہ ہوگا تبھی، اللہ کی مدد آئے گی تب جب یہ کام آپ اور میں کریں گے. تو میرے خیال میں ہم نے 20-25 چیزیں جمع کی ہیں اس پوری صورت میں. ابھی پارا تو تھوڑا سا رہتا ہے کہ جس سے ہمیں سبق ملا. اب آپ کا ذہن تھوڑا سا کلیئر ہوا ہے کہ آج کل مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، رائٹ؟ یہ پیغام عام کریں تاکہ لوگ کل کی آتی کو آج بلائیں، اور ہم بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کو دیکھیں. اب غزوہ احد ہوئی، 70 لوگ مارے گئے. جب 70 لوگ ایک گھر سے گئے تو اگر شادی شدہ تھے تو 70 عورتیں بیوہ بھی ہو گئیں، اور دو دو چار چار بچے بھی ہوں گے تو سینکڑوں بچے کیا ہوا؟ یتیم ہو گئے. اب مسئلہ کھڑا ہو گیا مدینہ کی بستی میں، اس پہ صورت نساء نازل ہوئی. اب دیکھیں گے ان سب صورتوں کا ربط ہے. وہ پیچھے نازل ہوئی تھی، اب یہ جو ہے نا، یہ احد سے لے کر اس کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. گھر گھر میں یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے مسئلے تھے، تو صورت نساء، جس کا نام ہی نساء ہے اور اس میں عورتوں کے، بچوں کے، یتیموں کے حقوق کی بہت بات ہے، یہ صورت نازل ہوئی. اور حقیقت ہے کہ پورے قرآن میں صورت رجال کے نام پہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی عورتوں کو حق ملا ہوا ہے. اس کو انشاءاللہ آج جتنا حصہ ہم پڑھیں گے اس میں تو وراثت بھی ہے، لیکن کل کا جو حصہ ہے اس پہ آپ اپنے ساتھیوں کو انوائٹ کریں، اسپیشلی ینگ بچیاں. جو سوال آج ویسٹ کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں نا، عورت کے، شادی کے مسئلے، نکاح کا، ولی کے بغیر شادی، یعنی آپ کہیں کہ کل کے پارے کا آغاز ہی نکاح کی شرائط سے ہوگا انشاءاللہ. آئیے تھوڑا سا اس کا پڑھتے ہیں شروع کا حصہ، اور یہ جو ابتدائی آیتیں ہیں یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی تھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اپنے نوٹ کے اس ایک آیت میں دو بار تقویٰ کی بات ہے. پہلا تقویٰ اللہ سے ڈر اللہ کے حقوق میں، اور دوسرا تقویٰ حقوق العباد میں. حقیقت ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق دے ہی نہیں سکتے اگر اللہ کا خوف نہ ہو. اسی لیے آپ یہ خطبہ نکاح میں آیت پڑھتے تھے اور لوگوں کو رغبت دلاتے تھے کہ بیویوں کے معاملے میں اور بیویوں کو شوہروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب یتیموں کے کچھ مسائل. یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھیے، یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری تھی صحابہ پہ جس میں وہ ڈر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ لائن آ گئی. اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو دو، تین تین یا چار چار سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ بات زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف کرو. اب دیکھیں، یہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا ایشو ہے. لوگ اس پہ بھی اسلام پہ بہت بات کرتے ہیں. ویسٹ میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں؟ شادی تو ایک اور گرل فرینڈز کئی، یا ایک شادی پھر ڈیورس، پھر شادی پھر ڈیورس. تو شادیاں تو وہ بھی بہت سی کرتے ہیں، یا تو شادی کی کوئی نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نام کیسے بدلے جاتے ہیں. آج ایک یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، شادی کا نام ویڈ لاک. اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے کوئی جیل میں ڈالنے لگا ہے، لاک لگا دیا. یہ جو پیچھے آپ کو بتایا نا کہ سود کا نام انٹرسٹ رکھ دیا، تو نکاح کا نام ویڈ لاک رکھ دیا. اچھا لفظ نہیں ہے. کوئی لاک ہوتی ہے عورت شادی کے بعد؟ یہ تو ایک خوبصورت سا تعلق بنتا ہے. تو لہٰذا ناموں سے ہی لوگوں کو شادی سے دور کر دیا ویسٹ میں لوگوں نے. اللہ تعالیٰ اسی کا اشارہ کرتے ہیں کہ اسلام کوئی تمہیں ہر وقت چار شادیاں کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا مشورہ کہ فواحدہ. یہ تو سرکمسٹانسز ہیں. اب دیکھیے، جب اتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، مرد نہیں تھے، تو ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے گا تو میرا حق مارا جائے گا. وہ کیوں نہیں سوچتی اس عورت کا جس کے پاس شوہر نہیں ہے؟ اس کو بھی تو شوہر مل جائے گا. یہ سب تقویٰ کے ساتھ ہے. لیکن آج ہمارے کلچر میں دوسری شادی گناہ، اور ویسے کسی کے ساتھ تعلق رکھنا اٹس اوکے. ایک عورت ہے کہتی اب تو میں نے طلاق لینی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب تو اس نے اس سے شادی کر لی ہے. یعنی جب تک ویسے جاتا آتا تھا اس سے دوستی میں، میں رہی اس کے گھر ہی، اب چونکہ اس نے شادی کر لی اب میں نہیں رہ سکتی. ہے نا الٹی کھوپڑی. تو لہٰذا ایسی چیزوں کو بہت طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ڈیٹیل سے الحمدللہ مسائل تفسیر کی کلاسز میں ہوتے ہیں. دعا کریں رمضان کے بعد آپ کے نصیب میں قرآن ہو ڈیٹیل سے پڑھنا، تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جب وہاں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے ہم اتنی جلدی میں پڑھ رہے تھے. اس میں تو ایک ایک آیت پہ گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے لیے سیکھنے والا بنا دے. آگے حق مہر کی بات ہے. آج آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ آپ نے حق مہر لیا ہوا ہے کہ نہیں. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تم کو معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو. وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو کوئی فقیر غریب ہو اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. ایسے لوگ جن کو اپنے مال کو سنبھالنا نہ آتا ہو ان کے مال کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور ان کو سکھانا چاہیے کہ یہ مال کو صحیح استعمال کرنے کا طریقہ ہے. آپ کی یہ بات بھی انشاءاللہ صدقہ ہوگی. اب اس کے بعد جو اگلی چند آیتیں ہیں وہ آپ کو تو مجھے پتہ ہے بہت بوجھل لگیں گی، لیکن اسلام مکمل دین ہے، جینے کے طریقے سکھاتا ہے تو مرنے کے، بلکہ مرنے کے بعد. تو انسان اپنی زندگی میں جو مال چھوڑ کے مرتا ہے اس کو ورثہ کہتے ہیں، وراثت کہتے ہیں. اس کے بارے میں وراثت اور وصیت کے معاملے میں یہاں سے لے کے اب اگلی چند آیتیں. ابھی صرف ترجمے کو سن کر دیکھیے کہ اللہ نے کیسے لوگوں کو حق دیے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو۔ وقول لهم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ یہ بھی بڑی بات ہے، جو لوگ دوگوں کا ورثہ کھا جاتے ہیں، چچا کے بیٹے، جہاں اجتماعی مال زمینیں ہوں اور بھائی بہنوں کا حصہ کھا کے، ان کے لیے یہ آیت ہے۔ یاد رکھیے، وراثت کے مال کو کھا جانا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے آج امت کو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بس چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور سچی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کیا؟ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی حصہ دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔ اگر میں یہ صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی۔ ہے کوئی اتنے حصے بانٹ کے دینے والا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا کنسرن ہے آپ کا میرا، کہ ہم اپنے مال کو بعد میں ضائع نہ کریں۔ اس سے پیسے کی اہمیت بھی سمجھ آتی ہے کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک اور بات بھی تو پتہ چل رہی ہے کہ ایمان والا مال چھوڑ سکتا ہے۔ کوئی مال کمانا یا بچوں کے لیے چھوڑنا گناہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے جس پہ آپ نے غور کیا کہ نہیں، ہر ایک کو موت آنی ہے، کیونکہ ورثے کا تعلق ہی موت کے ساتھ ہے۔ یہ سارے مسائل ہمیں معلوم ہونے چاہیے، کسی وقت بھی کسی کو موت آ سکتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے کمائے ہوئے مال بعد میں ضائع ہو جائیں۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع دینے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب تر ہے۔ سچ ہے نا، ماں باپ کو دینا بڑا مشکل لگتا ہے، کہتے ہیں اماں جی نے کیا کرنا ہے، اب دوائی تو ان کو میں لا دیتا ہوں، کھانا تو ان کو گھر سے مل جاتا ہے، اماں کو دیا تو وہ تو باقی بیٹیاں ہی لے جائیں گی آ کے، اور وہ تو دوسرے بیٹے کو دے دیں گی۔ نہیں، آپ کو کیا پتہ بوڑھی ماں جس کو بچے کی موت کا غم لگا ہے وہ اس مال کا کتنا اچھا استعمال کرے، اور آپ کے جنگ بچے وہ ہو سکتا ہے آپ کا مال غلط چیزوں میں اڑا دیں۔ تو ماں باپ کو دینے سے دل تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ اسے اللہ نے مقرر کر دی، اور اللہ یقیناً ان سب حقیقتوں سے واقف ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہاں سے شوہر بیوی کے حصوں کی بات ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا، اگر وہ بے اولاد ہوں، اور ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھا حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے گی، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے گا، اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کیا جائے۔ سب سے پہلے قرض، پھر وصیت، اور پھر وراثت، اور اگر اپنے ہی پیسوں سے کفن دفن کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا جائے گا۔ اب کبھی بچے بھی نہیں ہوتے، شادی نہیں ہوئی یا بچے نہیں ہوئے، ماں باپ بھی نہیں ہیں، ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں، جس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں لوگ، ابتر نختر، ہے ہی کوئی نہیں اس کا، اب اس کی مال کا کیا ہوگا، اس کا ذکر ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو، اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی مال میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کر دی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسانہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا بینا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کردہ حدوں سے آگے جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. ہر معاملے میں اللہ نے آپ کو مجھے کلیئر کٹ گائیڈ لائن دے دی ہے، اور ساتھ کہہ دیے یہ باؤنڈریز ہیں. آپ گاڑی کھڑی کرتے ہیں نا، تو لائن پہ اگر آپ کا ٹائر آ جائے نا تو آپ کو ٹکٹ مل سکتا ہے. اپنے گھر کی دیوار کی جگہ آپ ایک انچ دیوار ذرا ادھر کر دیں نا تو گورنمنٹ آ کے آپ کی دیوار گرا جائے گی. تو اللہ کے دین کی حدوں کو کیوں نہیں مانتے ہم؟ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، یہ بہت زیادہ یعنی توجہ طلب ہے، اس لیے کہ جب تک اسلام میں ابھی مکمل طور پر شریعت نہیں آئی تھی تو گناہ، زنا، بے حیائی، ہوموسیکشوالٹی، جس کو آپ لواطت کہہ لیجئے، اس کی کیا سزا تھی؟ اس کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس میں کچھ نہ کچھ زنا اور اس سے ریلیونٹ چیزوں کی طرف اشارہ ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں، ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یعنی سورت نور میں جو احکامات آئے اس کی طرف اشارہ ہے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں، ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی جب کوئی غلط کام کریں، اب آپ دیکھیں جس پہ پورا سسٹم بیس کرتا ہے، شادی سے پہلے کے تعلقات، اسلام اس کو اتنا کبھی گناہ کہتا ہے کہ یہاں تک بات آئی کہ شہر کی سب سے اونچی دیوار سے جا کر ان کو دھکا دے کے گرا دو، پتھروں سے ان کو مارو. کیونکہ اسلام میں نسب کی بڑی اہمیت ہے، عزت بڑی قیمتی چیز ہے. لیکن اب یہ باتیں سن کر دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، اب کیا کریں؟ توبہ کر لیں. توبہ کے اعتبار سے اگلی دو آیتیں بڑی خوبصورت ہیں. تین قسم کے لوگ ہیں، پڑھ لیں پھر میں ایکسپلین کرتی ہوں. انما التوبۃ للہ للذین یعملون السوء بجہالہ. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. نمبر ون لکھ لیں، توبہ کس کی قبول ہے؟ جو انجانے میں کرے، بھول سے، پتہ ہی نہیں تھا یہ گناہ اتنا شدید ہے، یا اس کی سزا نہیں پتہ تھی، جو ہی کیا توبہ کر لی. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر توجہ دیتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، تو گویا کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر توبہ نہیں ہوگی. یہ دوسری قسم تھی. تیسرے اس سے بھی سخت ہیں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تم نے دردناک سزا تیار کی ہے. توبہ صرف اس کی قبول ہے کہ جو انجانے میں کرے، یہ سوچ کے گناہ کرنا کہ پھر توبہ کر لیں گے، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. اب عربوں کا رواج کیا تھا کہ جب کوئی مرد فوت ہوتا نا، تو جیسے اس کی جائیداد پہ قبضہ کرتے، اس کی بیوی کے اوپر بھی قبضہ کر لیتے. بعض بیٹے اپنی سوتیلی ماں کو اپنے قبضے میں لے لیتے، اس کو اپنا وارث سمجھتے، بعض اسے نکاح کر لیتے. یعنی اتنی زیادہ بے حرمتی ہوتی تھی رشتوں کی، اللہ نے اس پہ پابندی لگا دی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اگر ان میں سے کوئی کھلے طور پر بدچلنی کا ارتکاب کرے تو تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت بھلائی رکھ دی ہو. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، تو خواہ تم نے اسے ڈھیروں مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور کھلا ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. اس میں ادب سکھائے جا رہے ہیں. شادی ہوتی ہے، دونوں فریق بڑے خوش ہیں، گفٹ دے رہے ہیں، یہ منہ دکھائی ہے، یہ ساس نے دینا ہے، یہ نندوں نے دینا ہے. اللہ رحم کرے ذرا سی گڑبڑ ہوئی تو جب چھوڑتے ہیں تو دیتے تو تب بھی بہت کچھ ہے، لیکن تانے، گالیاں، الزام، بہتان، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسا نہ کرنا. جن کے ساتھ ایک دن بھی اچھا گزرا ہو کم از کم ان کا برا ذکر تو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ ادب سکھاتے ہیں کہ رکھو تو اچھی طرح رکھو، چھوڑو تو اچھی طرح چھوڑو. اب سوتیلی ماں سے نکاح پہ پابندی لگائی گئی، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، ہاں مگر جو ہو چکا. اس کو ہائی لائٹ کریے گا، الا ما قد سلف. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. جس وقت آپ کے کانوں میں بات دین کی پڑ گئی، پچھلی زندگی کے گناہ آپ کو پریشان کرنے لگے، توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. انہ کا نفاخشتم و مقتا، در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تم پر حرام کی گئیں. کیا یعنی ان سے نکاح حرام ہے؟ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں اور بھتیجیاں، بھانجیاں یعنی بھائی اور بہنوں کی بچیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا شوہر اور بیوی کا تعلق ہو چکا. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق کے زن شوہر نہ ہو، تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے پر تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی جو خود تمہاری پشت سے ہیں، یعنی جو تمہاری صلب سے مراجعہ کے سگے بیٹے. اور تم پر یہ بھی حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو گیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس آیت پہ پارہ ختم ہوا ہے، تو اگلا پارہ اسی سے شروع ہوگا. اصل میں اسلام کیا چاہتا ہے کہ گھر میں ساتھ رہنے والے جو رشتے ہیں نا، ماں بہن، بیٹی، بھانجی، بھتیجی، پھپھی، خالہ، ان سے شہوت کا تعلق نہ ہو. آپ امیجن کریے، اگر بہن سے نکاح جائز ہوتا تو آپ میں سے وہ سسٹرز ادھر آرام سے بیٹھتی جن کے گھر میں اس وقت بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں. اسلام نے رشتوں کا اتنا تقدس رکھا کہ قریب کے رشتوں میں نکاح حرام کر دیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں جو ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں غلط تعلقات ان چیزوں میں بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے شر سے بچائے. الحمدللہ رب العالمین، پارہ بھی پورا ہوا، وقت بھی پورا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.